السلام عليكم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق الذی حق حقہ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سمجھ رہا ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تھوڑی سی آواز بڑھاؤ, تھوڑی سی آواز بڑھاؤ. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, آج دنیا بھر میں حقوق کی جنگ کا ایک نعرہ لوگوں کی زبانوں پر ڈال دیا گیا ہے اور انسانی حقوق کی بات کرنا ایک فیشن سا بن گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ بالا دست طبقے کا وہ ظلم اور حق تلفی کا رویہ ہے جو ماتحت افراد اور اقوام سے روا رکھا جا رہا ہے. خود کو بالا تر سمجھنے کے زوم میں مبتلا قومیں ہمیشہ سے ترقی پذیر انسانوں کا استحصال کرتی چلی آ رہی ہیں. سورہ آل عمران میں ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. یہودیوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو امانتیں پوری طرح واپس لوٹا دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس رکھو تو وہ واپس لوٹانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے ساتھ, غیر مہذب لوگوں کے ساتھ معاملہ جیسے بھی ہم کریں ہم پر کوئی گرفت نہیں. خود کو سولائز اور دوسرے انسانوں کو غیر مہذب قرار دینے والے طبقات حقوق انسانی کا نعرہ تو اگرچہ بلند کرتے ہیں لیکن اپنے اجتماعی فرائض کو بالکل ایک طرف رکھ کر طاقت کے نشے میں مظلوموں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور حقوق کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حقوق اور فرائض ایک سکے کے دو رخ ہیں، جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے۔ سکہ تب ہی کھرا ثابت ہوتا ہے جب سکے کے دونوں جانب درست، یعنی حقوق تب ہی ادا ہوں گے جب لوگ اپنے فرائض کو بھی پہچانیں گے اور انہیں مخلصانہ انداز سے ادا کرنے والے بھی ہوں گے۔ آج جیسے ہمیں اپنے حقوق سے شناسائی ضروری ہے، ویسے ہی اپنے فرائض سے آگاہ ہونا بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی احساس کے پیش نظر آج کے خطبے کا عنوان ہے، عام شہری کے حقوق و فرائض۔ یہ خطبہ دراصل ایک یاد دہانی ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ انہیں یاد دہانی کراتے رہا کیجیے، اس لیے کہ یہ یاد دلاتے رہنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لفظ حقوق جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حق کی جمع ہے، اور حق کے حقیقی معنی ہے مطابق اور موافق ہونا، مطابقت یا موافقت۔ اسی طرح حق کے معنی لازم اور واجب ہونا، یقینی ہونا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اللہ کی ذات ہی واجب الوجود ہے جس کا ہونا یقینی ہے۔ اسی طرح حق کا لفظ جائز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں عموماً حق سے مراد وہ ذمہ داری ہے جو کسی اور کی نسبت سے ایک آدمی پر عائد ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں حقوق کے شعور کی ارتقائی تاریخ کا اگر اجمالی جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مغرب جو آج حقوق کا بہت بڑا دعوے دار ہے، اس نے انسانی حقوق کے تصور کی تاریخ صرف قریب کی چند صدیوں تک محدود ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی سند نہیں، ٹھوس بنیاد نہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے انسانی حقوق کا جو منشور قرآن میں دیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں، اور اس کا خلاصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بیان فرمایا، وہ مغرب کے تصور حقوق سے بہت قدیم بھی ہے اور یقیناً بہتر بھی ہے، اور اس کی سند اور بنیاد بھی ہے۔ مغرب میں بنیادی حقوق کی جد و جہد کا آغاز 11ویں صدی میں برطانیہ میں ہوا، جہاں 1037 میں شاہ کارنیڈ ثانی نے ایک منشور جاری کر کے پارلیمنٹ کے حقوق متعین کیے۔ 1188 میں الفانسو نہم نے حبس بے جا کا اصول تسلیم کرایا، 1215 میں کنگ جان نے میگنا کارٹا جاری کیا. 1350 میں برطانوی پارلیمنٹ نے میگنا کارٹا کی توثیق کی اور قانون چارہ جوئی منظور کیا. 1679 میں برٹش پارلیمنٹ نے شہریوں کے حقوق کی بات کی. 1699 میں برٹش پارلیمنٹ نے بل آف رائٹس منظور کیا. 1799 میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس کی قومی اسمبلی نے حقوق انسانی کا منشور ڈکلریشن آف دا رائٹس آف مین منظور کیا. 1792 میں تھامس پین نے رائٹس آف مین نامی کتاب لکھی. 1940 میں ایچ جی ویلز نے اپنی کتاب نیو ورلڈ آرڈر میں انسانی حقوق کا ایک منشور جاری کرنے کی تجویز دی. 1941 میں منشور اوقیانوس پر دستخط ہوئے. 1946 میں فرانس نے 1799 کے منشور انسانی حقوق کو اپنے دستور میں شامل کیا. اسی سال جاپان نے بھی انسانی حقوق کو دستور میں شامل کیا. 1943 میں اٹلی نے بنیادی انسانی حقوق کو اپنے دستور میں شامل کیا. 1948 میں عالمی منشور حقوق انسانی منظور ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قریب کی چند صدیوں کا ایک سفر ہے، لیکن اسلام نے انسانی حقوق کی ضمانت اس وقت دی جب دنیا اس کے حقیقی تصور سے نہ آشنا تھی. اس پر ذرا توجہ دیجیے، اسلام نے فرض کو حق پر مقدم رکھا ہے، اور فرض کو حق پر مقدم رکھتے ہوئے حقوق کی جنگ کو امن میں اس طرح سے بدلا ہے کہ لوگوں کو حقوق مانگنے، طلب کرنے یا چھین کر حاصل کرنے کی بجائے حقوق دینے اور ادا کرنے کا حکم دیا. فرمایا تودون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں وہ تم مسلسل ادا کرتے رہو. وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے سازگار ماحول اور بہتر حالات کی دعا کرتے رہو. یقین کیجئے صرف اس ایک ارشاد پر انسان اگر عمل شروع کر دیں تو یہ ساری حقوق کی جنگ یکدم ٹھنڈی پڑ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری حقوق کے بارے میں میثاق مدینہ کی 54 سے زائد دفعات اور بین الاقوامی حقوق کے بارے میں خطبہ حجت الوداع میں تفصیلی ہدایات دی، اور ان حقوق کو عملاً قائم کرنے کی عمدہ مثالیں دور نبوی اور دور خلافت راشدہ میں سامنے آئیں. اب ذرا توجہ دیجئے، ان حقوق میں اولین حق ہر انسان کو جینے کا حق دینا ہے. ہر انسان بلا امتیاز مذہب و مسلک اس وقت تک اسے جینے کا حق حاصل ہے جب تک وہ دوسروں سے جینے کا حق چھین کر اپنا جینے کا حق کھو نہ دے. ہر انسان کو اس وقت تک جینے کا حق حاصل ہے جب تک وہ دوسروں سے جینے کا حق چھین کر اپنا جینے کا حق کھو نہ دے. قرآن نے کہا ہے لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا
ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام, تمہارے مال اور تمہاری جانیں اور تمہاری ناموس تمہارے درمیان ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے, یہ شہر محترم ہے اور مکہ کی سرزمین تمہارے لیے محترم ہے. دوسرا حق انسان کی عزت کے احترام کا حق ہے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو ایک تکریم اور عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور دریا سفر کے لیے اس پر ہموار اور آسان بنا دیے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ رزق اسے ہم نے مہیا کیے ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ہم نے اسے شرف فضیلت اور مرتبہ اور مقام بخشا ہے. جب تک یہ انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے یقیناً یہ محترم رہتا ہے, اور جب انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے تو پھر یقیناً یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. چنانچہ انسانی شرف کی وجہ سے وہ مظاہر فطرت کہ جن کی پرستش انسان کرتا چلا آ رہا تھا, قرآن نے انہیں انسان کا خادم بتایا ہے. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا, زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہاری آسانیوں کے لیے پیدا کیا ہے. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے کام میں اسے لگا دیا ہے. یہاں تسخیر سے مراد انسانوں کی آسانیوں اور سہولت کے لیے ان کے کام میں لگا دینا ہے. وہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری جزا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, یہ آگ بھی ہم نے تیرے لیے آسانی تیری آسانی کے لیے پیدا کی ہے. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع, یہ چوپائے جو ہم نے پیدا کیے ہیں یہ بھی تمہاری پوشاک اور تمہارے منافع کے لیے ہیں. لا تقولن قبح الله وجهك, کسی انسان کو ہرگز یہ نہ کہو کہ اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے, اس لیے کہ یہ چہرہ اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے. ان تمام اعمال سے روک دیا جو کسی بھی طرح انسان کے وقار عزت اور حرمت کو پامال کرتے ہوں. انسان کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ان تمام اعمال سے ہمیں روک دیا جو کسی بھی طرح انسان کے وقار عزت اور حرمت کو پامال کرتے ہیں. لا يسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, نہ مرد مردوں کا نہ عورتیں عورتوں کا, نہ عورتیں مردوں کا نہ مرد عورتوں کا. لا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو اس کی غیر موجودگی میں اس انداز سے مت بلاؤ کہ جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. لا تنابزوا بالالقاب, ناپسندیدہ القاب لوگوں کے تجویز مت کرو. اجتنبوا كثيرا من الظن, بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. لا تجسسوا, ایک دوسرے کی تو میں نہ رہو. لا يغتب بعضكم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایک انسان کا یہ مقدس حق ہے کہ اس کی جان اور اس کی ناموس محفوظ رہے, عزت و آبرو مجروح نہ ہو, اسے بچا نہ لگے. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام, تمہاری آبروئیں تمہارے لیے محترم ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اسلام حقوق کی بحث میں فرد کو بے لگام نہیں ہونے دیتا کہ وہ آزادی رائے کا حق استعمال کرتا ہوا جس کی عزت چاہے پامال کر دے اور کہے یہ میرا حق ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ہستی دنیا کے 2.25 ارب انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے, اس کی ناموس پر حرف گیری کرنا, یہ کسی انسان کا بنیادی حق کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ رائے زنی کو چند حدود اور قیود کے دائرے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں سورہ نور میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, والذین یرمون المحصنات, جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اور پھر اپنی بات پر ان کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں, فجلدوہم 80 جلدہ, ان پر حد قذف کی صورت میں 80 کوڑے کی سزا جاری کرو. اسی طرح آیت نمبر 5 سے 10 کے درمیان, اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اپنی گھر والی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اسے ثابت نہیں کر سکتا, تو ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے لعان کی صورت میں علیحدگی کا حکم جاری کرنے کا ارشاد فرما دیا گیا ہے, تاکہ دونوں اپنی اپنی جگہ اطمینان سے زندگی گزار سکیں. عزت کی پامالی اور کسی کی ناموس کو مجروح کرنے کی حرکت کو دنیا اور آخرت میں لعنت کا باعث قرار دیا گیا ہے. اس آیت پر ذرا توجہ دیجئے, سورہ نور کی آیت نمبر 23 سے 25 تک ہے, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, جو لوگ ایمان والی عورتوں پر جو اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں, محصنات ہیں, غافلات, بھولی بھالی, ان پر بدکاری کا الزام دھرتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے بڑی کڑی سزا ہے, یوم تشہد علیہم السنتہم, اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب آئیں گے تو دوسرے مجرموں کے بارے میں تو یہ کہا, آپ پڑھتے ہیں یہ آیت, کہ الیوم نختم علی افواہہم, ان کی زبانوں پر ہم مہر لگا دیں, ان کے منہ بند ہوں گے, وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, ان کے ہاتھوں سے ہم بلوائیں گے اور ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے. لیکن جو پاک دامن عورتوں پر الزام دھرنے والے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرنے والے ہیں, آبرو کو مجروح کرنے والے ہیں, ان کا جرم اتنا شدید ہے کہ ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں, یوم تشہد علیہم السنتہم, ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف بولیں گی, وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کو ظاہر کریں گے, یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق, جس بدلے کے یہ حقدار ہیں اللہ وہ بدلہ پورا پورا انہیں دیں گے, ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین, اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی سچا ہے اور صورتحال کو پورے طور پر واضح کرنے والا ہے. اور آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز رہنے کا اللہ نے حکم دیا, یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, خبردار اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا یہ تم پر حرام ہے. کیونکہ اگلے ذرا اس آیت پر غور کیجئے, کیونکہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بدکاری کی خبریں, لٹ پڑے کی خبریں اور فحش حرکات کی خبریں پھیلیں, عام ہوں, لوگوں میں ان کی تشہیر ہو, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ,
ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. الیکٹرانک میڈیا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کی خبریں اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے حیائی پھیلا کر قومی سطح پر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے اور پوری قوم چپ رہ کر عذاب الہی کی اس دعوت میں گویا اپنی تصدیق شامل کر رہی ہے. یہ کون سی قوم کی ضرورت ہے کہ ایک 5 سال کی بچی کی ایک حادثے کو مسلسل 4-5 دن پوری قوم کو حفظ کرایا جائے؟ کون سی ضرورت ہے اور اس میں خبر کون سی ہے؟ یہ تو آپ گویا لوگوں کو اور بدکاری پر آمادہ کرنے کے لیے ایک ترغیبی سامان مہیا کر رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، حقوق انسانی ایک حق، حق ملکیت ہے، انفرادی شخصی ملکیت کا حق جیسے اسلام نے تسلیم کیا ہے، لیکن کچھ حدود اور قیود کے ساتھ اسے سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام سے الگ کر دیا ہے. اسلام دولت اور جائیداد کے حصول کے جائز ذرائع اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے ان ذرائع سے حاصل شدہ مال اور پراپرٹی میں کمانے والے کا شخصی حق سے ملکیت تسلیم کرتا ہے اور دوسروں کے لیے اس کے مال پر دست درازی کرنے اور غصب اور ناجائز قبضہ کرنے سے روکتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اس پر بار بار حکم دیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، عدالتوں میں لے کے جاتے ہو تاکہ چرب زبانی کے ذریعے سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، لوگوں تم میرے پاس مقدمات لے کے آتے ہو اور بعض دفعہ بعض لوگ اپنی طلاقت لسانی کی وجہ سے اپنے حق میں مقدمہ کروا لیتے ہیں، سن لو، اگر میں حق میں کر بھی دوں پھر بھی اگر وہ تمہارا حق نہیں ہے تو قیامت کے دن یقیناً تم اس کے دیندار ہو. غصب شدہ یا ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ اشیاء کو اس غاصب اور کرپٹ آدمی کا مال قرار نہیں دیا گیا. چنانچہ غصب شدہ مال، غصب کردہ یا قبضہ مافیا کے ذریعے سے قبضہ کردہ یا رشوت سے حاصل کردہ مال میں سے قربانی کا جانور خریدنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی اور زکات ادا کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سارا مال اس کا حق ہے جس سے غصب کیا ہے. وہ تو مال ہی کسی کا ہے، اس مال میں تو تم نے تصرف کا حق نہیں. ایسے مال سے کیا گیا حج، صدقہ و خیرات درست اس لیے نہیں ہے کہ یہ پرایہ مال ہے، اس میں تصرف کرنے، اسے قبضے میں رکھنے کا اس سب کو کوئی حق نہیں. قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ہاں، ملکیت کے حق کو قرآن نے تسلیم کیا ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کے مال کا حصہ ثابت ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کے لیے ان کے مال کا حصہ ثابت ہے، وآتوا الیتامى اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اگر تم چچا ہو یا خالو ہو یا مامو ہو یا سایہ ہو تو یہ نہ کرنا کہ یتیموں کا اچھا مال سمیٹ لو اور اپنا ردی مال ان کے کھاتے میں ڈال دو. جو اچھی پراپرٹی ہے اس پر قبضہ کرو اور جو کم قیمت کی پراپرٹی ہے ان کے حصے میں ڈال دو. لا تتبدل الخبیث بالطیب، یتیم کے ساتھ ایسا نہ کرنا. وراثت کے جس قدر احکام ہیں وہ شخصی ملکیت کے حق کی تائید کرتے ہیں اور علم الفرائض کو نصف المیراث نصف العلم قرار دیا گیا ہے. اسی طرح اللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ آیت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ مال میں شخصی حق کو اسلام نے تسلیم کیا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے لہذا میں اختصار کے ساتھ چاہتا ہوں یہ حقوق کی جو چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچے. نقل و حرکت کا حق، ہر شہری ملکی اور بین الاقوامی قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بنیادی حق رکھتا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہے یہاں جہاں رہنا چاہے اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. کسی قانونی مطالبے کے بغیر کسی شخص کو نقل و حرکت یا سکونت و رہائش سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے شکایت کی تھی کہ ہمارے ہاں جھوٹی گواہی کا فتنہ پھیل گیا ہے، بے سر و پا باتیں لوگ اڑا دیتے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں، لوگوں کو اس کام سے روکنا چاہیے. تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا، واللہ لا يؤثر رجل فی الاسلام بغیر العدل، اللہ کی قسم اسلام میں کوئی شخص بغیر سچے گواہوں کے، بغیر عادل گواہوں کی گواہی کے قید نہیں کیا جا سکتا ہے، قید نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ ہر فرد آزاد ہے. حضرت عمر بن العاص کے بیٹے نے جب ایک مصری کو سزا دی اور حبس بے جا میں رکھا اور وہ فرار ہو کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، تو حضرت عمر نے لوگوں کے بھرے مجمع میں اسے بدلہ دلوایا اور یہ تاریخی جملہ کہا، متا تعبت تم وقت ولدت ہم امہات ہم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے. ہر شہری اپنی زندگی گزارنے میں ملکی اور بین الاقوامی قوانین کا لحاظ اور شرعی قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے آزاد ہے. سنن ابی داؤد میں ہے کہ مدینہ کے کچھ لوگ صبح کی وجہ سے گرفتار ہوئے اور جمعہ کا دن تھا، حضور خطبہ دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو درمیان میں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے صحابی اور خطبے کے دوران کہنے لگے، یا رسول اللہ بتائیے میرے ہمسایوں کو کس قصور میں پکڑا گیا ہے. آپ چپ ہو گئے. پھر آپ نے خطبہ شروع کیا، پھر وہ بول پڑے کہ حضور یہ بتائیے کہ میرے ہمسایوں کو کس قصور میں پکڑا گیا ہے. پھر آپ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر چپ رہے تاکہ وقت کا کوتوال شہر کا بتائے، خود بول کے بتائے کہ انہیں کس جرم میں پکڑا گیا ہے. لیکن جب تیسری مرتبہ اس شخص نے یہ کہا اور حضور نے دیکھا کہ کوتوال نہیں بول رہے، تو حضور نے یہ آرڈر جاری فرمایا، خلو لہو جیرانہو، اس کے پڑوسیوں کو رہا کر دو. معلوم ہوا ہر انسان کو جینے کا حق اور نقل و حرکت کا حق اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. محض شبہ کی بنا پر کاروائی نہ کی جائے بلکہ ٹھوس ثبوت فراہم ہونے پر قانون حرکت میں آئے. اسی طرح اظہار رائے کا حق، رائے قائم کرنے اور اس کا اظہار کرنے کا حق انسان کا بنیادی حق ہے. انسان اپنے ضمیر اور اعتقاد کی آواز پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ معاشرے میں گھٹن کی بجائے صحت مند فکر پروان چڑھے. لیکن سن لیجئے، اظہار رائے میں دینی مسلمات اور معاشرتی قدروں کے ساتھ پرامن حالات کے تقاضوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جو منہ میں آئے بک نہ دے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالی ناپسندیدہ بات کو پکار کر کہنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہو وہ ظالم کی برائی پکار کر بیان کر سکتا ہے، اسے حق ہے. حضور نے فرمایا اذکر الفاسق بما فیہ کی تحذرہ الناس، فاسق کے فسق کو لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ اس سے محتاط رہیں. حضور نے فرمایا لی الواجد ظلم یحل عرضہ وعقوبتہ، کسی غنی آدمی کا صاحب حق کو حق ادا نہ کرنا ظلم ہے. قرض لینے کی باری میں بہت آگے بڑھ کے قرض لے لیا، اب جب وہ مانگتا ہے اسی کے دن چل لیں، تیرا کی خیال ہے اسی چھٹ چلے ہیں. بھائی بندے خدا، تمہارے پاس مال موجود ہے، کیوں نہیں دیتے اس کا حق؟ نقل الغنی یہ ظلم، ظالم کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، صاحب مال کا مال ہوتے ہوئے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. لی الواجد ظلم، ظالم کا ٹال مٹول کرنا، سوری غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ، اور صاحب حق کو حق ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے. جو اس کی آبرو اور عقوبت یعنی سزا کو اس کے لیے حلال کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 206 کے درمیان منافقانہ رویے کا ذکر کیا ہے، اور ایسے چال باز لوگوں کی 5 عادات بیان کر کے ان سے چوکس رہنے کی مسلمانوں کو ہدایت کی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب دیکھو، قرآن تو ایک آئینہ ہے، قرآن ایک آئینہ ہے، اور کسی بھی وقت لوگ اس کے اندر جھانک کر اپنی تصویر یا اپنے معاشرے کی تصویر یقیناً دیکھ سکتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیاوی زندگی اور اسباب معیشت کے بارے میں تو حیرت انگیز معلومات رکھنے والے ہیں. ایک بات، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر قوم کی خیر خواہی، اخلاص اور ایمان کا یقین دلانے والے ہیں. دو باتیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، لیکن عملاً تخریبی کاروائیوں میں مشغول رہ کر لوگوں کی جانیں اور مال تباہ کرنے والے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور چوتھے بڑے جھگڑالو طبیعت رکھنے والے ہیں. اور پانچویں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، ان کا غرور اور تکبر انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے میں پھنسائے رکھتا ہے. یہ 5 رویے جس کے اندر جمع ہو گئے ہیں، قرآن اس کو منافق قرار دے رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ جب کسی سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو وہ جواب میں نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے اور کہے تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے، جاؤ اپنی نبیڑو، مجھے میرے حال پہ رہنے دو. مومن نصیحت کی بات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، معاشی تحفظ ہے، ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ معاشی میدان میں جد و جہد کرے. ذرا اس پر توجہ دو، مجھے احساس ہے کہ بعض باتیں جلدی میں کہہ دی جاتی ہیں، لیکن اس خیال سے کہی جاتی ہیں کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس محدود وقت میں کسی حد تک کہی جا سکے. ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ معاشی میدان میں جد و جہد کرے. طلب و کسب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب فرض ہے. صنعت و حرفت، تجارت و زراعت اور دوسرے ایسے پیشے جنہیں اسلام نے اپنے شہریوں کے لیے درست ذرائع کسب قرار دیا ہے، انہیں اختیار کرنے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے. مزدور کی اجرت یا صاحب حق کا مالی حق کوئی دبا نہیں سکتا. حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں تین آدمی ایسے ہیں جن کا مقدمہ میں خود لڑوں گا. اللہ اکبر. ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ, قیامت کے دن تین آدمیوں کا استغاثہ, تین آدمیوں کا مقدمہ اور خصم, مقدمہ لڑنے والا میں خود ہوں. اللہ اکبر. رجل آتا بھی, ایک وہ شخص جس نے میرا واسطہ دے کر کسی سے عہد کیا کہ اللہ کے واسطے میں مجھے یہ چیز دے دو, میں تمہیں وقت پر دے دوں گا, ثم غدر, اور پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی. اس نے میرے نام کو در وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا, تم نے اللہ کو درمیان میں ڈالا ہے. ورجل باع حرا فاکل ثمنہ, اور دوسرا وہ جس نے کسی انسان کو فروخت دیا, آزاد انسان کو فروخت دیا اور اس کی قیمت ڈالروں کی شکل میں ہو یا پاؤنڈ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, کھا گیا. ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره, اور تیسرا وہ شخص جس نے مزدور کو مزدوری کے لیے رکھا, سارا مہینہ اس سے کام لیا اور جب مہینہ ختم ہونے لگا ایسے میز سے انگوٹھی پی سی سونے کی پتہ نہیں کون لے گیا ہے, وہ ہوں بچارے نگرانی اگلے دن کتوں آنی ہے. ملازم کو مہینہ پورا بھر اس سے سارا دن اس سے کام لیا اور جب اس کی اجرت دینے کی باری آئی, ولن یعطیہ اجرہ, اس کو مزدوری نہیں دی, اس مزدور کی طرف سے مالک سے پیسے لینے کے مقدمے میں خود دائی. معاشی تحفظ کے سلسلے میں جو لوگ معاشی جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے کے باوجود پیچھے رہ جائیں, ان کی کفالت کا پہلا ذمہ دار اسلام نے معاشرے کو قرار دیا ہے. ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے شہری کی زندگی سے معاشی تعطل کو دور کرے. خدا را سمجھو, چنانچہ محروم لوگوں کو خوشحال شہریوں کے مال میں اس طرح شریک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مالدار نمبر ایک زکات دے, تو خذ من اغنیائہم, مالداروں سے لی جائے گی, وہ ترد الی فقرائہم, ان کے غریبوں میں بانٹی جائے گی, کھانا کھلائیں, ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلائیں, قرضوں سے نجات دلائیں, فک و رقبت, گردنوں کو آزاد کرانا ہے, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ, بھوک اور قحط تالی کے زمانے میں مٹی میں ملے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, اور تبرعا اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھے, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے, پھر بھی کفالت نہ ہو تو ایک ذمہ دار ہے, پھر اسلامی ریاست ان کی کفالت کا انتظام کرے گی, مسلمانوں کا بیت المال ان محروم شہریوں کا ذمہ دار ہوگا. حضور, اور وہ شہری خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو. مسند احمد میں حضور کا ارشاد ہے, انا ولیو من لا ولی لہ, جس کا کوئی سرپرست نہیں میں اس کا سرپرست ہوں. ابو داؤد شریف میں ہے, انا وارثو من لا وارث لہ, عاقل لہ وارثہ, جس کا کوئی وارث نہیں میں اس کا وارث ہوں, اس کی جانب سے دیت میں ادا کروں گا اور اس کا وارث میں ہوں گا. جب حضور اپنی طرف بات کر رہے ہیں تو معلوم ہوا مسلمانوں کا بیت المال ان محروم شہریوں کا ذمہ دار ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, نجی زندگی اور پرائیویسی کا تحفظ یہ حق ہے ہر شخص کا. اسلام ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ محفوظ نجی زندگی گزارے اور کوئی فرد اس کی پرائیویسی کو متاثر نہ کرے, سوائے اس کے کہ وہ خود مجلسی زندگی کی اجازت دے. الفاظ پر غور کیجئے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، دوسروں کے گھروں میں جہاں وہ رہ رہے ہیں بغیر اجازت کے مت داخل ہو. تین اوقات میں چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، ملازمین بھی داخل نہیں ہو سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، تین اوقات میں اپنے ماتحت گھریلو ملازمین کو بھی اور چھوٹے نابالغ بچے جو ہیں ان کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر کو جب تم کپڑے قدرے اتار لیتے ہو سونے کے لیے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات بعض دفعہ تمہاری بے پردگی کے دن کی صورت حال اس میں ہوتی ہے. ان حال اس حالت میں تمہیں وہ نہ دیکھیں. اب ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دو کہ بے لباسی کی حالت میں تو چھوٹے معصوم بچے اور ملازم بھی نہیں دے سکتے، ساری دنیا کے سامنے اشتہار بن کر آنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جب بچے سیانے ہو جائیں تو ہر وقت اجازت لے کر آنے والوں کی طرح یہ بھی اجازت لیں گے. حضرت عطاد نے یہ سار کہتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اور میری ماں ایک گھر میں رہتے ہیں تو میں بھی اجازت لوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جب بھی گھر جاؤ پہلے اجازت لے کر جاؤ. تو یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے پاس ایک ہی گھر میں اکٹھا رہتا ہوں، پھر بھی اجازت لوں؟ ارے میں ہاں ہاں، کیا تم اپنی ماں کو ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں. تو فرمایا پھر اجازت لے کر ہی گھر میں جاؤ. لیکن گھر میں اجازت لے کر جانا تاکہ صدر ڈھانپ لیا جائے، جب وہ ساری اجازتیں اٹھا دی جائیں اور صدر کھل کر دنیا میں نمائش کے لیے پیش کر دیے جائیں تو پھر کیا صورت ہوگی؟ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، قانونی مساوات کا حق اسلام نے دیا ہے. ہر شخص بلا امتیاز نسل و مذہب اور بلا امتیاز عہدہ و منصب قانون کے سامنے جواب دہ ہے. کسی کو نسلی نسبت کی وجہ سے کوئی ترجیحی اور استثنائی مقام حاصل نہیں ہے. تعلیم کا حق، تعلیم کو لوگ انسان کا حق قرار دیتے ہیں، اسلام تعلیم کو انسان پر فرض قرار دیتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، البتہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ ریاست اسے تعلیم کے مواقع میسر کرے. حق سے تو آدمی دست بردار بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرض سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا. عدل و انصاف کے اصول کا حق، گناہ پر عمل کرنے کے حکم سے انحراف کا حق قرآن دیتا ہے. عام شہری کو راستے کا حق حضور نے متعین کیا. حضور نے فرمایا راستوں پر مت بیٹھا کرو، کناتے لگا کے راستے بند کر دینا اور کرسی میں بٹھا کے بیٹھ جانا، مت بیٹھا کرو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، وہاں بیٹھ کر مشورہ کوئی ضروری کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہارا وہاں بیٹھنا مجبور ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ غض البصر، پہلا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو پست رکھنا ہے تاکہ خواتین اگر گزر رہی ہوں تو ان کے لیے دشواری نہ ہو، اور اگر کوئی راستے پر بیٹھا ہی اس نیت سے ہے تو اس سے بڑا ملعون کون؟ کف الاذی، تکلیف دہ چیز سے روکنا ہے. کرسیاں ڈال دی، لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو رہا ہے. گاڑیاں ایسے کھڑی کر دی، لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو رہا ہے. کف الاذی ورد السلام، سلام کا جواب دینا ہے. بھلائی کی بات کرنی ہے، برائی سے روکنے کی دعوت دینی. اللہ اکبر. حق تو میں کہتا ہوں عام مسلمان شہری کے مسلمان پر پانچ حقوق حضور نے فرمائے. سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی بیمارداری کرنا، اگر جنازہ جا رہا ہو فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہونا دعوت دے اور وہاں کوئی نافرمانی والے کام نہ ہو رہے ہوں تو دعوت کو قبول کرنا اور چھینک مارے اور الحمدللہ کہہ تو جواب میں یرحمک اللہ کہہ. اور پڑوسی کا حق, حضور نے فرمایا ما آم واللہ ما آمن بھی, اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا, صرف فرمایا واللہ ما آمن بھی, اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا, صرف فرمایا واللہ ما آمن بھی, اللہ کی قسم مجھ پر وہ ایمان نہیں لایا. یا رسول اللہ کون ایسا محروم ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جاره بوائقہ, جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں, اس کو مجھ پر ایمان لانے کے دعوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی حق نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے ہاں ایک بکری کا بچہ, بکری ذبح ہوئی, گھر والوں نے بکری ذبح کی, جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا احدیتم لجارنا الیہودی, ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر بھی گوشت بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ مسلمانوں کے ہم ہی بھیجتے, ہمارے یہودی پڑوسی کے ہاں گوشت بھیجا ہے؟ پھر پوچھا او بھائی ہمارا پڑوسی یہودی ہے, اس کے ہاں گوشت بھیجا ہے؟ گھر والے چپ رہے, تو انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کی حدیث سے سنا ہے, ماں حضور فرمایا کرتے تھے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورثه, مجھے جبریل نے بار بار ہمسایوں کے بارے میں اتنا کہا اتنا کہا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت میں شریک ہی نہ کر دیا جائے. رضائی والدین, رضائی حقیقی والدین کا حق تو ہے ہی ہے, رضائی والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے. رضائی بھائی ہے, دودھ پیا, دودھ میں شریک بھائی بہنوں کا بھی حق. حضرت عمر بن صاحب کہتے ہیں حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے والد صاحب آ گئے رضائی والد, حضور نے اپنی کندھے سے چادر اتاری اور ایک جانب بٹھا کے ان کو وہاں بٹھا لیا, خود بھی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں والدہ تشریف لائیں, حضور نے دوسری طرف ان کو بٹھا لیا, چادر پھیلا دی. اور ثم اقبل اخوه من الرضاع, اور پھر اسی دوران میں آپ کے رضائی بھائی آ گئے, فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور چادر سے خود کھڑے ہو گئے اور تینوں کو اپنے سامنے بٹھائے. معلوم ہوا کوئی ایسا عزیز آ جائے تو کرسی اس کے لیے چھوڑ دینا, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. بوڑھے بزرگوں کا بزرگ حق ہے, بوڑھے بزرگوں کا احترام یہ حق ہے ان کا. حضور نے فرمایا اکرام ذی الشیبۃ المسلم, بوڑھے مسلمان کی تعظیم, وحامل القرآن, قرآن جس کے سینے میں ہے اس کا احترام, و اکرام ذی السلطان المقتد, اور عادل حکمران کا احترام, یہ من اجلال اللہ, اللہ کی تعظیم کی ہی ایک شکل ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ آئے اور وہ حضور کے پاس آنا چاہتے تھے, لوگوں نے جگہ دینے میں کوتاہی کی, تو حضور نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا احترام نہیں کرتا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے, تو اب ان کے لیے ان کے جانے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے کہ میں وہ حق ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں, الصلاۃ علیہما, ان کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرنا, والاستغفار لہما, ان کے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگنا, وانفاذ عہدہما من بعدہما, اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی وعدے کیے تھے تو ان وعدوں کو پورا کرنا. اور جی ٹھیک ہے, تواڑے پیسے میرے ابا جی نے دینے سن, بس جاؤ انہوں نے کو لے لو. میراث کاری پر خود قابو کر لیا, اور بڑے میاں کے ذمے اگر کچھ قرض ہے تو ان سے لے لو قبر سے. خدا کے بندے یہ ان کا حق ہے. وصلۃ الرحم, صلہ رحمی کرنا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, واکرام صدیقہما, ان کے دوستوں کا احترام, یہ حق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کیا عرض کروں, عام شہری کے فرائض اختصار سے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, فرائض میں اختصار سے شمار کر دوں, عام شہری کے فرائض میں یہ ہے کہ جو اپنے لیے بہتر سمجھے وہی دوسروں کے لیے بہتر سمجھے، ہر ایک کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، بڑوں کی تعظیم کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، ہر ایک سے مسکراتے چہرے سے ملنا، دو مسلمانوں میں رنجش ہو تو صلح کرانا، چگلی نہ کرے نہ سنے، ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ نہ بڑھنے دے، اور سلوک کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ یہ اس کا اہل ہے یا نا اہل ہے.
بڑی خوبصورت بات ہمارے ایک بزرگ نے لکھی کہ میرے والد صاحب پاس بیٹھے ہوتے مفتی محمد شفیع صاحب، تو میں نے ایک آدمی آیا، اس نے کوئی چیز مانگی، تو میں والد صاحب نے مجھے کہا کہ اسے اتنے پیسے دے دو، تو میں نے کہا ابا جی حقدار نہیں ہے اس کا. تو والد صاحب نے میری طرف دیکھ کے کہا جو کچھ تمہیں مل چکا ہے اب تک تم اس کے حقدار ہو، تمہیں اس کی مہربانی سے ملا ہے.
وما بكم من نعمة فمن الله، تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ اس کی مہربانی سے ملا ہے.
لوگوں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کیا جائے.
انزل الناس منازلهم، قوم کا اگر بڑا آ جائے تو اس کو اس کے مطابق پروٹوکول دو. مسلمانوں کے عیب دوسروں پر ظاہر نہ کرو، خود کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ.
حاجت مند کی حتی الوسع مدد کرو، سلام اور مسافہ کرنے میں پہل کرو. لیکن بار بار مسافہ کرنا ایک ہی وقت میں یہ بھی کوئی ایسا پسندیدہ معمول نہیں، آئے ہیں کہیں سے تو مسافہ کریں، اور بہت دنوں بعد ملے ہیں تو معانکہ بھی کر لیں.
غیر موجود مسلمان بھائی اگر نہیں ہے تو اس پر کوئی تہمت ڈر رہا ہے تو اس کا دفاع کرو.
اور شریر لوگوں سے ان کی شرارت سے بچنے کی خاطر بھلا برتاؤ کرو، اور مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دینی فائدہ پہنچا سکتے ہو یا جن سے دینی فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اللہ نے اس کا احساس نصیب فرمایا.